حالت ناپاکی میں قرآن کریم کے پڑھنے کے علاوہ ایک اور تحفہ بھی دیا ہے، اور یہ تحفہ یہ ہے کہ اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو اس کی قضا کرنا کچھ چیز نہیں ہے، بس توبہ اور استغفار کافی ہے۔ یہ فتویٰ ان نوادرات میں سے ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں بھی ملتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کے اس فتوے کو قبول کر لیا تھا، بلکہ اکابرین امت نے اس فتوے کا رد لکھا، اور جن ائمہ کی پیروی کی جاتی ہے انہوں نے بہت طور صاف اور واضح طور پر یہ لکھا کہ ان کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پورے کیس کو ڈسکس کیا کہ ایک آدمی اگر نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ اس کی قضا کرے گا، یا اس کے لیے تنہا استغفار کافی ہے، اور امت اسی پہ رہی ہے کہ ہمیشہ استغفار کے ساتھ ساتھ قضا نماز اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے وہی ایک قصہ جو ماضی میں گزر چکا، اور زمانے کا ائمہ اور ان کے بعد کے لوگ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق بھی سب کچھ تحریر فرما چکے، اب نئے سرے سے پھر اس کو دہرانا ہے کہ اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو قضا کرنے کی بجائے استغفار کافی ہے۔ یہ ان کا بھی موقف ہے، جو یہاں اسلام آباد میں ادارہ ہے وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شیوع جو ہوا ہے، اور اب تو وہ جو عروج کا سوالات کے عروج کا زمانہ تھا بیت گیا، امریکہ اور کینیڈا میں ہر جگہ یہ عدم تقلید، ہر جگہ عدم تقلید کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس عدم تقلید کا نام گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم دو باتیں بالکل الگ الگ بیان کر رہے ہیں، اسے آپس میں مت ملائیے۔ ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ علم کے انتہائی درجے پر ہیں، قابل صد احترام ہیں، وہ اہل حدیث علماء ہوں، وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، وہ تقلید کرتے ہوں، وہ نہ تقلید کرتے ہوں، لیکن علم میں بالکل قدم ان کا راس ہو اور اپنے زمانے کے مانے ہوئے علماء میں سے ہوں اور جانے ہوئے صاحب فضل، وہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی فتوے کے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں، وہ آپس میں کتاب و سنت کے ادلہ پر بحث کرتے ہیں، وہ بالکل اس سے خارج ہیں، اور ایک یہ جنہیں وہ زبان تک نہیں آتی جس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ قواعد اور اصول جو اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ میں مرتب کیے گئے ہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ بھی کہتے ہیں کہ درس قرآن دیں گے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اجتہاد کرو، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں فتویٰ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، محض اس کے پیچھے ان کی خواہشات ہیں، اور زیادہ حسن ظن سے کام لیں تو خواہشات سے پھر خواہشات کے علاوہ عقل ہے، اور عقل انسانی پہ احکام کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، احکامات اور چیزیں، عقل انسانی کہاں تک انہیں لے جاتی ہے یہ ایک مستقل بحث ہے۔ اس سے مزید آگے جانے کی بجائے ہم یا تو اس حدیث پہ پلٹیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرسل روایت میں تین باتیں ارشاد فرمائیں، اور بات یہ تھی کہ جو حدیث کی رٹ لگائے ہوئے ہیں آخر اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے، کیا مرسل حدیث مستند نہیں ہوتی، کیا اس سے احکامات کو ثابت نہیں کیا جاتا، اور یا پھر تقلید کی جس تقلید کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرف پلٹنا چاہیے اس پہ بات کریں، یا پھر عقل پہ بات کر لیں، اگر ہم اس حدیث پر پہلے آ جاتے ہیں تو اچھا ہے ایک بحث آپ کی سماعت سے گزر جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تین کام ہیں، ایک تو یہ کہ حق مہر ادا کرو، اور دوسری یہ فرمایا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ تمہارا غلام ہے، اور تیسرے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو یا تو 100 درے لگائے جائیں گے یا پھر اسے رجم کیا جائے گا۔ جتنی احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرد واحد کو احکامات اور حدود نافذ کرنے کا اختیار دے دیا گیا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ایسے کرتے تھے۔ کیونکہ یہاں سے قانون کی اور ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ایک اور بحث قانون کی یہ ہے کہ فرد واحد حد جاری کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فرد واحد کو حکم فرمانا وہ تو انتظامی امور میں سے ہے، وہ آدمی اپنے طور پہ حد تھوڑے ہی جاری کر لے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بھی، باقی خلفاء بھی اپنے عملے سے یہ کام لیا کرتے تھے، اور اس عملے میں بہت بڑے بڑے اور فاضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ فرد واحد اپنی طرف سے حد کے حکم کو جاری کر دے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے قتل کو روا رکھا تھا، لیکن خلافت کے ہوتے ہوئے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینا اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرما دیا تھا، کیونکہ وہ خلافت کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ ملک میں کوئی بھی اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو اپنے پاس سے کسی حد جیسی بڑی چیز کے جاری کرنے کا فیصلہ کر لے۔ یہاں آ کر اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ تمہارا غلام ہے، عبد اللق، یہ الفاظ آئے نا، یہ مجھول النسب بچہ، یہ بچہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے، اور وہ بچہ جو اٹھا لیا گیا کسی ڈھیر سے کسی گلی سے، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ بچہ گناہگار نہیں، ایک موقف۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بچے سے اس لیے اجتناب برتا جائے گا کہ کوئی بھی اس کی تربیت نہیں کرے گا، اصل والد موجود نہیں، اور جو بھی اسے اپنا بیٹا بنائے گا یا اسے لے جائے گا یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق خلافت اس کی نگہداشت کرے گی، تو کہاں وہ بچے جو باقاعدہ طور پہ والد کی سرپرستی میں پلتے ہیں اور تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، اور کہاں ایسا بچہ کہ چاہے اس کی ذمہ داری ریاست اٹھا رہی ہو پھر بھی اس کی تعلیم میں اور پھر بھی اس کی تربیت میں کمی رہ جائے گی۔ بس یہ ایک بنیاد ایسی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی امامت نہ کرے، یہ جہاد میں امیر نہ بنایا جائے، یہ مختلف بڑے بڑے مناصب اس کے سپرد نہ کیے جائیں، اور اگر اس میں صرف یہ کمی ہے صحیح النسب ہونے کی، باقی ہر طرح سے وہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، وہ جہاد میں امارت بھی لے سکتا ہے، وہ عید بھی پڑھا سکتا ہے، وہ جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ دوسری بات زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ اس کو مکروہ جانیں گے، لوگ اس کے متعلق یہ کہیں گے کہ اس آدمی کا نسب درست نہیں ہے، اس لیے یہ ایک معمولی بنیاد بنتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ساری امت اس کی تعظیم اور حرمت کی قائل ہے، اس لیے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے۔ اس میں صرف شیعہ ایسے ہیں، ان کے وہ طبقے جو عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ سے بالکل مختلف ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا بچہ نجس العین ہے، سور کی طرح ناپاک ہے اپنے حسب و نسب پہ، اور ان چیزوں پہ وہ جتنا زور دیتے ہیں وہ اسی لیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں دنیا میں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج اس 15ویں صدی تک ہمارے جتنے آبا و اجداد تھے یہ سب جنتی ہیں، یہ سب پوتر ہیں، یہ سب پاک ہیں، ان میں سے کوئی بھی بغیر نکاح کے نسل نہیں گزری. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبی فخر اور اس غرور پہ یہ کہہ کے جڑ سے کاٹ دیا تھا اس درخت کو کہ کذب النسابون، جو میرا نسب ملاتے ہیں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جھوٹ بکتے ہیں. اور اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم کے آغاز میں جو آیات ارشاد فرمائی ہیں اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس کی تردید کرتے ہیں، وہ اصل جڑ یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے اہل تشیع بھی اس فخر اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نسل بالکل پاک اور پوتر. 30-30 لاکھ سال پرانے آثار دنیا سے اب دریافت ہو رہے ہیں. اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائے، یہ قصہ تو بہت آگے تک جاتا ہے. سارے نسب محفوظ نہیں ہیں، سب لوگ محفوظ نہیں ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نسب کسی بھی شخص کا محفوظ نہیں ہے، یہ جھوٹے دعوے اور جھوٹی باتیں. اس لیے انہوں نے اس بچے کو جو نکاح کے بغیر ہے بالکل خارج کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا خراب ہے جتنا ایک سور اور خنزیر ناپاک. وہ اس کو قطعاً روا نہیں رکھتے کہ اس شخص سے ہاتھ ملا لے، اس کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلا لے. کیا خوب بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں تحریر فرمائی ہے. اور تحفہ اثنا عشریہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی وہ مایا ناز کتاب ہے جس کے جوابات بہت سے اہل تشیع نے دیے ہیں. اور کوشش کی ہے انہوں نے، کئی کئی جلدیں لکھی ہیں، لیکن انصاف پسند مزاج کا آدمی دیکھے کہ کہاں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا حسن اور فارسی اور علم کا وفور اور مخالفین کے ادلہ پر نظر ہونا اور ان کی کتابوں کو دیکھنا اور اس میں سے جزئیات کا استنباط. اور کام کے مقابلے میں محض عبارت آرائی اور محض ایسی بے بنیاد من گھڑند چیزیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مصفی کا شعر یاد آتا ہے، اس نے کہا، غالباً مصفی کا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا شاید غلط نہ ہو، اس نے کسی اور کے بارے میں کہا، لیکن کہا، پڑے ہے بزم میں جس شخص پہ نگاہ تیری، پڑے ہے بزم میں جس شخص پہ نگاہ تیری، وہ منہ کو پھیر کے کہتا ہے اف پناہ تیری. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا یہی مقام تھا، پورے بر صغیر میں، پورے اس خطے میں کوئی ایک شخص ان کی ٹکر کا نہیں تھا، کوئی ایک شخص ان کی ٹکر کا نہیں تھا. آپ نام لیں، اس وقت پورے علمی خانوادے موجود تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں اہل تشیع کے خانوادے موجود تھے، اہل السنہ کے خانوادے موجود تھے، مگر کیا مجال ہے کہ کوئی ایک شخص اس ہستی کے مقابلے میں آ سکتا ہو؟ انہوں نے اہل تشیع کے اسی بات پر رد تحریر فرمایا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم اس چیز کے قائل ہو کہ بے باپ کا بچہ وہ نجس العین ہے، تمہاری فقہ کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، اور تحریر فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ مشکل تر شیعہ آنست، اور شیعہ کے ہاں یہ مسئلہ تو بہت ہی مشکل میں انہیں ڈالنے والا ہے کہ ان زیاد، عبید اللہ بن زیاد کا باپ زیاد، ولد الزنا بود، وہ بدکاری کا نتیجہ تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیعہ کے لیے بہت مشکل ہے یہ مسئلہ کہ ان زیاد ولد الزنا بود، کہ جو زیاد ہے نا، عبید اللہ بن زیاد، جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے قاتلین میں سے تھا، اس کا باپ زیاد، جو در حقیقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھے تو وہ طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات کی وجہ سے یہ زیاد پیدا ہوا تھا، غضب کا ذہین تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کے کچھ جملے بھی ارشاد فرمائے تھے۔ اس زیاد پر عار اور یہ چیز تھی کہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد میں سے نہیں مانا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شواہد کی بنیاد پر اسے اپنا بھائی قرار دیا تھا، ایک الگ تاریخی بحث۔ لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان زیاد، یہ جو زیاد تھا، یہ تو ناجائز نسب کا بچہ تھا، ولد الزنا نزد امامیہ نجس العین، اور تم جو کہتے ہو کہ ایسا بچہ نجس العین ہے، نجس العین جو بالکل ناپاک ہو، سور، اور بوصف این، تو دیکھو اس کے باوجود کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا، حضرت امیر اورا بر مردم فارس و لشکر مسلمانان امیر فرمود۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آخر کس وجہ سے اس کے حوالے کر دی تھی حکومت ایران کی، و لشکر مسلمانان امیر فرمود، اور مسلمانوں پر صحیح النسب، تابعین تبع تابعین رضی اللہ عنہم پر اسے افسر مقرر کیا تھا ادران وقت، اور اس وقت امامت نماز پنجگانہ، پانچوں وقت کی امامت، اور جمعہ اور عیدین، یہ سب کی سب امیر پڑھایا کرتا تھا۔ بس امین ولد الزنا پیش می رفت، تو یہی بچہ جو حرام کا تھا، یہ مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتا رہا، اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام بھی بنا دیا تھا۔ وہ نماز ہائے خلق اللہ را تباہ می کر دے، تمہارے مسلک کے مطابق تو وہ پھر ساری نمازیں اس نے برباد کر دی لوگوں کی۔ وہ ان مسئلہ نزد امامیہ مصرح بہا است، اور امامیہ نے صاف صاف اس مسئلے کو لکھا ہے کہ نماز و امامت ولد الزنا فاسد است، کہ نماز ایسے بدکاری کی جو اولاد، اس کے پیچھے پڑنا ناجائز ہے۔ پس امامیہ را ہرگز ہرگز نمی رسد کہ بس سبب ظہور خیانت و ظلم عمال عثمان بروئے تان نمایت، اس بات کے ہوتے ہوئے یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ عمرا پر شیعہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کی بھی خبر لے لیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جس کو امیر مقرر کیا تھا وہ کون تھا، پھر اس بنیاد اور اس بنیاد اور اس معیار پہ، تو پھر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے ان پر بھی اعتراض لازم آئے گا۔ خیال میں آیا مسئلہ؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تمہارا ایسے بچے کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، عیدین نہیں ہوتی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو پوری طرح مکمل طرح تاریخ سے ثابت ہے، اب کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حتیٰ کہ شہادت کے وقت ایران کے مختلف علاقوں پہ کون گورنر تھا تو زیاد کا نام ملے گا۔ وہ کہتے ہیں اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ عمرا اگر اتنے ہی ظالم اور خائن تھے تو یہ جو نجس العین تھا اسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں مقرر کر دیا تھا؟ اس لیے تم جتنے تان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ پہ کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو کہ یہی تان اگر لوٹ کے تمہارے پاس آیا تو پھر تم وہاں کیا جواب دو۔ اس لیے یہ درس قرآن ہر کوئی جو الاپتا پھرتا ہے اور جو حدیث میں آیا ہے بس وہ، جو حدیث میں آیا ہے بس وہ، انہیں چاہیے کہ حدیث کی بھی خبر لے لے۔ ہم کئی ایسی احادیث بیان کر چکے ہیں جن احادیث میں امت نے، پوری امت نے ان احادیث کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کے متعلق معالم السنن میں خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی عرض کر دی ہیں اس سے پہلے، ان حوالہ جات کو دیکھ لیں کہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ امت میں کسی فقیہ نے اس حدیث مرسل کے مطابق کبھی فتویٰ نہیں دیا، اور سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جو ایسا بچہ ہے وہ غلام نہیں بنے گا۔ اس طرح سے قرآن کو بار بار کہنا اور تقلید سے اجتناب، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہ دوسری بات آ گئی نا کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی، کسی کو امام نہیں ماننا، ہمارا امام تو کتاب و سنت ہے، ہمارا امام تو، اور خیر سے استنباط کس نے کرنا ہے جسے عربی ترکیب بھی نہیں آتی۔ یہ عدم تقلید آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ عدم تقلید کا ایک بڑا امام اور بڑی ہستی رحمہ اللہ وہ بھی تھے جنہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ وہ درجہ اجتہاد کے آدمی تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ جو تقلید کر رہا ہوں یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے نتیجے کا جبر ہے، وگرنہ میرا جی چاہتا ہے کہ اجتہاد کرو۔ یہ جوانی تھی نا، روزہ مبارک پہ حاضر ہوئے اور اس کی عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا۔ اب مصیبت یہ پیش آتی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کے لیے تصوف کو ماننا پڑتا ہے اور خانقاہی نظام کو ماننا پڑتا ہے، اب وہاں سے جان کیسے چھٹے۔ عجیب حالت ہے کہ ایک طرف تو یہ کہنا کہ تصوف مستقل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرلل ایک دین ہے، اور ان صوفیوں کی اپنی گھڑی ہوئی اور بنائی روایتیں ہیں، اور صوفیوں کی حدیثیں ایسی اور یہ ایسے، اور پھر یہ کہنا کہ یہ جو خانقاہ کا ادارہ ہے اسے زندہ کرنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے نفسیاتی مسائل کا حل ہے، اب ادھر نظر جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دینی ادارہ نہیں ہے۔ اب پوچھے کوئی کہ حضرت خانقاہ کے نظام کو زندہ کریں گے تو اس میں ساری تصوف کی روایات بھی آئیں گی، ذکر اذکار بھی آئیں گے، مراقبات بھی آئیں گے، شیخ سے بیعت بھی ہونا پڑے گا، توحید مطلب کی بھی باتیں ہوں گی، فتوحات مکیہ یا عوارف المعارف پڑھائی جائیں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ ایک طرف خانقاہوں کی بڑی اہمیت ہے، دوسری طرف نظام معاذ اللہ سارا کچھ کفر اور گمراہی پہ مشتمل ہے، نہ اس کے کیے بنتی ہے نہ چھٹے بنتی ہے۔ کرنا کیا چاہتے ہیں امت کے ساتھ، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نظر لگنا یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، خانقاہوں کا ہونا یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں، پھر اسی کی تردید، پھر اسی کی تائید، خانقاہیں نہیں ہیں لہذا مسلمانوں کے نفسیاتی مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اچھا جی، خانقاہیں بنا لیتے ہیں، اب بنائیں گے تو آپ کفر کا معاذ اللہ ایک نظام قائم کریں گے، جانا کدھر کو ہے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ دائیں طرف دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھیں تو روتے. اس لیے سوچنا چاہیے اور واضح طور پر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کسی کی تقلید کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ ہستی جو کہتی ہے کہ میری سرشت میں عدم تقلید ہے، اور وہ مجتہد اور فروعی اجتہادات میں وہ دعویٰ کر سکتے تھے جب جوانی کا وہ دور گزرا اور عمر سنجیدگی اور علم کی پختگی اور نظر کی وسعت، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ مندرس ہوتی چلی گئیں. تو اس ہستی نے پھر ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب ہے جو حضرت مراد ماری حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ہے، اور انہوں نے عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید تحریر فرمائی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت پڑھو، جتنے اہل حدیث ہیں یہ سب کے جد امجد حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہیں. اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاہ صاحب بھی تو ایک آدمی تھے نا جی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آدمی تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ بھی تو آپ کا ایک طبقہ اور گروہ ہے جو کہتا ہے کہ تراویح یہ عمر کی بدعت ہے ولیعاذ باللہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اعتماد کا اٹھا دینا، کس حد تک جانا ہے؟ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ولیعاذ باللہ، وہ بھی تو ایک انسان ہی تھے نا جی، قرآن اصل ہے. پھر اس سے بھی آگے چلو کہ خود قرآن کے نازل ہونے کے کیا ثبوت ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے تعلقات ولیعاذ باللہ استغفر اللہ عیسائیوں سے، اور ورقہ بن نوفل عیسائی تھے، اور وہاں سے یہ عبارتیں سن سن کے انہوں نے قرآن بنا لیا تھا. یہ ہے کہ اپنے زمانے کے جینیس انسان تھے. پھر برق کی کتاب بھی پڑھ لینا، دو قرآن، پھر پرویز کا لٹریچر بھی پڑھ لینا. آخر کہیں رکنا ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد آخری مرحلہ جو حقیقت میں تو پہلے ہی طے ہو گیا تھا، اللہ کا انکار کر دو اور دین سے پھر جاؤ. یہ گمراہی کے راستے، ان گمراہیوں کا آغاز ہوتا ہے عدم تقلید سے اور انتہا ہو جاتی ہے مرزائیت پہ اور بہائیت پہ. بس یہ پورا گمراہی کا سفر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو بہت بڑے صوفی اور ان کے والدین اور وہ بڑے انسان، اور جن سے عالم کشف میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اجازتیں اور سب کچھ شامل ہے، ان کے فضائل پہ پھر کبھی بات سے ہی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس کا تیسرا باب قائم کیا ہے. اور باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اب یہ جتنے دیوبندی حضرات ہیں ان کی سند بھی حضرت رحمت اللہ علیہ ہی سے گزر کے جاتی ہے، بریلوی حضرات ہیں ان کی سند میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، یا پھر وہ حدیث شریف ان کے اکابر پڑھنے چلے گئے تھے سندھ میں، ایک ان کی شاخ ادھر سے بھی آتی. یہ سب حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان ہے. کیا خوب لکھا تھا مفتی عنایت احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، اور ہر جنتی کے گھر میں اس طوبہ درخت کی ٹہنی ضرور پہنچے گی، وہ اتنا برکت والا ہے. یہی ٹھیک حالت شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ علم کا کوئی خانوادہ بر صغیر کا ایسا نہیں ہے جس میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آتے ہوں. شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہ تیسرا باب باندھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ باب باندھ رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، ان چاروں ائمہ کی تقلید کو بالکل نہیں چھوڑنا، وتشدید فی ترکہا، اور میں پوری قوت شدت سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان چاروں ائمہ کی تقلید چھوڑ دے گا، والخروج عنہا، اور ان چاروں کے علاوہ کوئی پانچواں فتویٰ دینے لگے گا تو اس کی گمراہی کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم تقلید پہ اتنا زور دیتے ہیں، اور ہم عدم تقلید کو بار بار جو گمراہی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں پیچھے سارے کھڑے ہیں۔ اس باب الثالث کو دیکھیے ذرا، فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَيَّنَ الْاِعْتَمَادُ عَلَىٰ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ، اور جب ہمارا اعتماد، یہ عبارت تھوڑی سی طویل ہے لیکن اسے غور سے سنیں تو پھر بات آسان ہو جائے گی۔ جب اسلاف رضی اللہ عنہم سے جو عبارتیں، جو تاویلات چلی آ رہی ہیں، ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں، فلا بد من ان تکون اقوالہم اللتی یعتمد علیہا مرویت بالاسناد الصحیح، اور صحیح سند کے ساتھ امت کے جو بڑے تھے صحابہ کرام تابعین رضی اللہ عنہم، ان کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، او مدون فی کتب مشہورہ، یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں انہیں لکھ دیا گیا، اس میں انہیں لکھ دیا گیا۔ بخاری بڑی کتاب ہے، مسلم ہے، کتاب الاثار ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب وہ نیا فتنہ بھی ایک اٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نے تو اپنی زندگی میں اور اپنے بعد کوئی حدیث لکھوائی ہی نہیں تھی، سوائے قرآن کے کوئی تحریر تھی ہی نہیں۔ عجیب جاہل آدمیوں سے واسطہ پڑ گیا۔ موطا امام مالک کب لکھی گئی؟ موطا پہلی صدی ہجری سے بھی پہلے لکھ لی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے احادیث کب لکھی؟ اور شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ موطا امام مالک سے پہلے کی کوئی کتاب دنیا میں محفوظ نہیں ہے، یہ ان حضرات کی تاریخی تسامو اور خطا ہے۔ ان کی نظر کیوں نہیں گئی کہ ان سے بھی پہلے حدیث لکھی گئی تھی، اور حدیث کو باقاعدہ ترتیب دینے کے لیے کہ مثلا طہارت کی کتاب پہلے لائی جائے، پھر وضو کو لایا جائے، پھر اس کے بعد نماز کو لایا جائے، پھر روزہ، حج، روزہ، پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس طرح کے ابواب قائم کیے جائیں۔ یہ سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا تھا، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب الطلاق شروع کر دی ہے۔ وہ ترتیب کو رکھنے میں بہت سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اسے نہیں تحریر فرما سکے۔ پہلا آدمی امت میں جس نے قانونی دماغ تھا اور قانونی اعتبار سے سب سے پہلے حدیثوں کو باقاعدہ چیپٹر وائز مرتب کرنا شروع کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب الآثار کو دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا لکھی ہے۔ یہ چیز ہم واضح کر چکے ہیں، جہاں ہم نے کہا ہے نا کہ حنفی فقہ کے اصول، اور حنفی فقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہے، سیدنا علی، عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اس کے جد امجد ہیں۔ یہ دونوں ان مورخین حضرات کا تحریر فرمانا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ کتاب الآثار سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو فقہ کے ابواب میں متعین فرمایا، اور اس کے بعد امت اب تک چل رہی ہے، ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس میں بھی وہ تنے تنہا ہیں، اللہ نے ان کو اس چیز کی سمجھ اور فکر اور سوچ عنایت فرمائی تھی۔ حضرت کا اشارہ اس طرف ہے، فرماتے ہیں کہ جو ساری کتابیں جن کی تدوین ہو چکی، وان تکون مخدومہ، اور ان کتابوں کی پھر خدمت بھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی شروع لکھی گئی، مسلم کی شروع لکھی گئی، وغیرہ وغیرہ، بِأَن يُبَيِّنَ الرَّاجِحُ مِمَّا احْتَمَلَاتِهَا، اور پھر ان پر اتنی محنت کی گئی ہے کہ ایک حدیث میں جتنی بھی پہلو آ سکتے تھے اس میں سے کون سا پہلو زیادہ مناسب ہے. اور وَيُبَيَّنُ إِلَى الْأَحْكَامِهَا, اور جو بھی اب تک کتابیں مرتب ہوئیں, کتاب و سنت کو جو تحریر کیا گیا, ان سب کے احکامات میں حکمتیں کیا تھیں, یہ سب کچھ امت یہ کام کر چکی ہے. وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمَنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ. اب ہمارے دور میں شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 1180 ہجری میں ہوا ہے, 1280, 1380 اور اب دیکھ لیجئے 1445, تقریباً پونے 300 سال پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ہمارے زمانے میں کوئی مذہب, کوئی مسلک, حنفی, شافی, مالکی اور حنبلی مسلک کو چھوڑ کے کوئی نہیں ہے جس نے اتنی محنت کی ہو اپنی فقہ کو مرتب کرنے میں. اللہم الا مذہب الامامیہ والزیدیہ, زیادہ سے زیادہ تم ان مذاہب اربعہ کے مقابلے میں زیدیوں کے مسلک کو ذکر کر سکتے ہو یا امامیوں کے. وہم اہل البدع, ہمارے نزدیک وہ بدعتی ہیں. لا یجوز الاعتماد علی اقاویلہم, اور یہ بدعتی جن احادیث کی روایت کرتے ہیں ان کی روایت جائز ہی نہیں. غور فرما لیجئے, عمومی طور پر حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے تکفیر یہاں بھی نہیں کی, ان کا یہ سب بدعتی ہیں, زیدی بھی امامی بھی, ہم ان کی بات ہرگز نہیں مانیں گے. لیکن جو آدمی ان چاروں مذاہب سے نکلے گا اس کے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے پھر دین پہ عمل کرنے. ان زمان لما طال, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود کو گزرے ہوئے بہت وقت ہو گیا, وبعد العہد, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی بہت گزر گیا, وزیعت الامانات, ہمارا دور وہ آ گیا ہے کہ اب امانت کی قدر نہیں کی جاتی, جو بات دوسرے سے کہی جاتی ہے دوسرا اسے اپنے رنگ میں سمجھ کے آگے بیان کرتا ہے, الفاظ کی وہ حفاظت نہیں ہے. آپ نے آم کہا, اس نے بھنڈی سنا اور جا کے بتایا کہ شلغم فرما رہے تھے. اتنے غیر محتاط لوگ پیدا ہو گئے. لم یجز ان یعتمد علی اقوال علماء السوء من القضاۃ, اور دوسری طرف ہمارے علماء کا یہ حال ہو گیا ہے, بہت سے علماء سو, ہمارے علماء سے مراد ہمارے دور کے علماء سو, گمراہ مولوی, جو قاضی اور مولوی ظلم کے فتوے دیتے ہیں, اور وہ مفتی التابعین لاہوائیہم, اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, حتی ینسبوا ما یقولون الی بعض من اشتہر من السلف بالصدق والدیانت والامانہ, یہاں تک کہ اپنے ظلم کو وہ منسوب کر دیتے ہیں امت کے جو صلحائے زمانہ گزرے ہیں ان کی طرف, اما صریحا او دلالتا, کبھی تو صاف لکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا, حالانکہ انہوں نے نہیں کہا ہوتا, یہ اپنی خواہشات پر عمل کر کے جھوٹ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں. اور اس ولا علی قول من لا ندری حل جمع شروط الاجتہاد, اور ہم کسی ایسے کو بھی نہیں جانتے یا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اجتہاد کی شرائط جمع تھی. دیکھو جو شخص بھی اس سے نکلے گا اور ان چاروں مذاہب سے خروج کرے گا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ شخص ان سے خروج کر رہا ہے, اتباع ہوا اتباع سواد اعظم امت میں جو چلا آتا ہے بڑا طبقہ, یہ اس طبقے کو چھوڑ کر عدم تقلید کی طرف جا رہا ہے. والخروج عنہا خروجا عن السواد الاعظم, اور اس کا یہ خارج ہونا یہ امت کو چھوڑ دینا ہے, یہ عدم تقلید امت کو چھوڑ دینا ہے, باطل کی پیروی کرنی ہے. وَهَذَا هُوَ الْمَانَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا عمر بن الخطاب, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا نا کہ اسلام برباد ہو جائے گا تین آدمیوں کی وجہ سے, ذلت عالمین, صاحب علم جب گمراہی اختیار کرے گا، وجدال و منافق بالقرآن، اور منافق جب قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے لگے گا، و امت مضلون، اور زلات عالم اور جدال منافق کے بعد وہ امام جو گمراہ ہو جائیں گے، ان کی پیروی کرنے سے امت تباہ ہو جائے گی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فرمایا تھا کہ من کان متبعا فلیتبع من مضا، جب تم نے تقلید کرنی ہے تو تقلید ان کی کرنا جو پہلے گزر گئے اس دنیا سے. پورا متن اس حدیث کا آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنۃ، آدمی جب تک زندہ ہے نا تب تک وہ آدمی آزمائش میں ہے، اس لیے ان کی اتباع کرو جو دنیا سے گزر گئے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چار مذاہب دنیا میں اب تک مندرج ہو چکے، چاروں مذاہب پھیل گئے. تم کہو کہ امامیہ اور زیدیہ بھی پھیل گئے تو ہم ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، انہوں نے دین میں بدعات کا اضافہ کیا. اور اب جو شخص بھی ان چاروں مذاہب میں سے نکلے گا اور جو شخص بھی اس تقلید کو چھوڑے گا، وہ در حقیقت سواد اعظم سے ہی نکل جائے گا. اور سواد اعظم وہ ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے سواد اعظم کی اتباع کرنا. اب جس شخص کو سواد اعظم کا مطلب لغوی طور پہ بھی نہیں نہ آتا، وہ بھی درس قرآن دیتا ہے. یہ حال ہو گیا ہے، اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں والخروج عنہا خروجا عن السواد الاعظم، یہ امت سے ہٹ جانا ہے. جب امت سے ہٹ جائے گا تو کون سی گمراہی پھر اس کے لیے باقی رہ جائے گی؟ اس لیے ہم تقلید پہ زور دیتے ہیں، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس تقلید پہ قائم رہنا چاہیے. اور خاص طور پہ جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ 95-99% لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہاں تو اس سے خروج بالکل جائز نہیں ہے. وہ صاحبان علم بھی نہیں رہے جو مذاہب اربعہ کو جانتے ہوں. کتابیں مذاہب اربا کی اب مل جاتی ہیں، پہلے اتنی زیادہ ظاہر ہے کہ پریس نہیں تھا، عام نہیں تھی، لیکن اس وقت پھر بھی لوگ تھے جو اس کو پڑھ سکتے تھے. اب جو دعوت دیتے ہیں اجتہاد کی فتنے کے دور میں، فتنوں کے دور میں اجتہاد کی دعوت دینا خود فتنہ ہے. اردو تفسیریں پڑھ کے درس قرآن دینا، وہ جو ظلم جماعت اسلامی کرتی ہے، یہ بھی ریٹائر ایک افسر ہیں، وہ بھی ریٹائر ایک افسر ہے، 10-15 آدمی 5-7 آدمی مل گئے اور وہ سارے سیاسی طور پہ جماعت سے وابستہ ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ہاں جی اس کی تفسیر کر رہا ہے، ایک تفسیر کر رہا ہے، دوسرا تفسیر کر رہا ہے، یہ کہتا ہے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. یہ قرآن کو بازیچہ اطفال بنانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ان میں سے ایک آدمی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ابن کثیر پڑھ سکے، روح المعانی پڑھ سکے، قرطبی سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. وہ سیاسی طور پہ جتنے بھی بلند نظر ہوں اور ان کی رائے کتنی بھی سیاسی معاملات میں اچھی ہو، اور وہ کتنے ہی پیش بین سیاست میں کیوں نہ، اور ان کی پیشن گوئیاں کتنی پوری کیوں نہ ہوتی ہوں، پھر بھی وہ اس بات کے اہل نہیں ہو جاتے کہ بیٹھ کے صحیح بخاری پڑھانے لگے اور بیٹھ کر وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے لگے. یہ میدان ہی کچھ اور ہے بابا، اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق عربیت سے ہے. آپ خود سوچیں، ایک بچہ جو انگلش بھی نہیں جانتا اور میڈیکل کی کتاب کھول کے کہنے لگے کہ ہاں جی اس بیماری کے متعلق ایک عبارت ہے میں پڑھتا ہوں قرآن کریم، وہ میڈیکل کالج والی عبارت، اچھا اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، اسی کے ترجمہ خود سے نہیں کیا، یہ کہیں اردو کی کتاب سے سیکھ کے آیا نا ترجمے سے، اب تم تشریح کرو. ہاں جی بخار کی اتنی قسمیں، یہ ایک بخار ہے جو ملیریا کہلاتا ہے. نہیں نہیں، ملیریا کی سمٹمس نہیں پائی جاتی، یہ نمونیا ہے. دوسرا کہتا ہے نمونیا نہیں ہے، یہ موسمی بخار ہے. کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو تو گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا کہ یار جہاں زندگی گزاری ہے بس اس فیلڈ پہ بات کرو، چھوڑ دو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فیور کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اور تم اس زبان کو انگلش کو بھی نہیں جانتے جس زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ٹھیک، یہ ظلم جماعت اسلامی کا اور ان بچوں کا جو تقلید کو توڑ کے، اور سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ یہ ہے کہ جی فلاں روایت غلط ہو گئی، فلاں کرامت غلط ہو گئی، فلاں کرامت غلط ہو گئی۔ یہ کرامتیں ہوتی کیا ہیں بھیا؟ اور کرامت کی سند کے لیے کن علوم پر بحث ضروری ہوتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم نہیں، اور آپ آخر پہ پہنچ کے حکم لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے؟ اس لیے ہم تقلید پہ زور دیتے، اور اس لیے ہم کہتے، اس لیے یہ درس قرآن ہر جگہ۔ ابھی قریب میں ہی، حال ہی میں، ایک یہ پورا حلقہ ہے جو ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحب نے پیدا کیا۔ دو کام ان کے بہت اچھے ہوئے، ایک تو یہ اچھا ہوا ان کے کاموں میں سے کہ پردہ عام ہوا، اور دوسرا بقول ان کے جو ان کی نظر میں بہت اچھا ہے، وہ یہ کہ عورتوں نے یہ ٹھان لی کہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرائیں اور تیسری شادی کرائیں اور چوتھی شادی کرائیں، اور یہ آج سے 20-30 سال پرانا قصہ ہے۔ اب وہ جو بربادیاں ہوئی ہیں نا، وہ بربادیاں ان گھرانوں کی، وہ بھی کوئی جا کے بتائے کہ یہ جو آپ نے جوش دلایا تھا کہ اپنے شوہروں کو دوسری شادی کراؤ اور تیسری شادی کراؤ، گلی محلے اور کوچے میں آ کے دیکھو کہ یہ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کے نتائج کیا نکلے۔ خیالات اس پہ پھر بات کریں۔ درس قرآن لڑکیاں دے رہی، اور اوپر سے چھٹی ہے کھلی کہ ایام میں بھی ناپاکی نہیں ہوتی، لہذا اس میں بھی آئیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ اس درس قرآن میں، یہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق کا ایک کانفرنس ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب جہاں تک ہم جانتے ہیں اللہ کے دین کے لیے مخلصات کی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ قرآن کریم کی طرف لوٹیں، قرآن پاک کی تفاسیر اردو کی وہ پڑھ کے اس کی تشریح اور ترجمہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان تھے اور ان کا اخلاص اور ان کا قرآن کریم سے تعلق یہ کسی شبے سے بالا تر ہے، ان کی مسائی، شہر شہر ان کا سفر کرنا۔ لیکن اب جو یہ تحریک شروع ہوئی ہے کہ ان کی مسائی تجدید کا درجہ رکھتی تھی، یہ ایک اور فتنے کی بنیاد اب ڈالنی ہے کہ اپنی صدی کے مجدد تھے یا تجدید ہو گئی۔ کس چیز کی تجدید کی تھی ہمیں بھی بتا دیں، کوئی تجدید نہیں ہوئی۔ وہ ماشاءاللہ بہترین مقرر تھے، اللہ تعالی نے انہیں اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے الفاظ، زبان، سب چیزیں عنایت فرمائی تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، ان کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے ان پہ نقد بھی کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شراب پینے کا قصہ تو مشہور ہی ہے، اور اس میں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو تنقید کی ہے وہ بھی مشہور ہے، اور انہیں پیش کی گئی تھی۔ پھر ان کا ایک بڑا تعلق علماء سے بھی تھا، لیکن یہ کہنا کہ تجدید کی مسائی تھی ہرگز ایسے نہیں تھا۔ ان کے ہاں بھی یہی ہوا، بجائے اس کے کہ وہ نظام تعلیم پر محنت کرتے اور کہیں بھی اہل علم کو پیدا کرتے، انہوں نے یہ ذوق بظاہر پیدا کیا کہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر۔ اب جن لوگوں نے انہیں سن رکھا ہے، اور سننے والے بھی ماشاءاللہ کوئی تھوڑے نہیں تھے، 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب جو سننے کے لیے، یہ الگ بات ہے کہ وہ مردوں سے بات کر رہے ہوتے تھے، ان میں 10% بھی زندہ آدمی موجود ہوتے نا تو اس ملک میں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے کبھی کبھی، چائے وغیرہ جو چیزیں ہو سکتی، اور باقاعدہ دعوت دیتے تھے کہ اس میں شامل ہو جاؤ، یہ کر لو، یہ کر لو، ان کی شفقتیں تھیں اور محبت بھرا انداز بھی تھا. جو انسانی اخلاقیات ہیں اس میں وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھی، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی نمازیں، ان کے نوافل، یہ سب باتیں. لیکن آپ غور کریں کہ اب جو انہیں مجدد بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا، یہ ٹھیک وہی فکر آتی چلی جا رہی ہے جو الامام اور الاستاذ میں آئی تھی. الامام اور الاستاذ وہ ایک پورا طبقہ ہے جو حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ اپنے وقت کے امام تھے. یہ ایک پورا دوسرا طبقہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ اپنے دور کے امام تھے. ایک اور بھی طبقہ ہے جو مولانا حمید الدین فراحی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق الاستاذ الامام، پھر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب الاستاذ الامام، پھر اب موجودہ دور حاضر میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب الاستاذ الامام، اور ان کے بعد استاد کی مسند اور امام وقت کی جان نشینی جناب حسن الیاس صاحب. یہ الفاظ جس غیر محتاط طریقے پہ استعمال ہوتے ہیں یہ بہت گنجلک ہیں اور لوگوں کو خراب راستوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تقلید حرام ہے، یہ چھوڑ دو. اور تصوف کے متعلق جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے وہ چیزیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ مودودی صاحب نے پہلے تصوف کے خلاف لکھا اور اسے افیون قرار دیا خالص اردو زبان میں، اور پھر اس کے بعد جو جو ان کے زیر اثر تھا سب نے تصوف سے نفرت کا اظہار کیا. وہ چاہے پھر مولانا امین حسن صاحب اصلاحی ہوں جو اگرچہ ان کے زیر اثر نہیں اپنے طور پہ ایک مستقل شخصیت تھے، اور پھر چاہے ان کے شاگردوں یا کسی کے بھی شاگردوں یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے صوفی اور بدعت اور خانقاہوں میں بدعات اور اس کا رد اور توحید خالص اور یہ اور یہ، یہ سارے الفاظ اب جو نسل آئی ہے وہاں بھی وہی ہے، بے پڑھے لکھے لڑکے ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر قرآن سن کے تفسیر کے درس دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا کی کتاب اور خدا کی مراد بیان کرنا کتنا نازک کام ہے. بڑے بڑے اکابر پہنچ کے یہاں چپ ہو جاتے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول دہرانے میں شاید کوئی حرج نہ ہو، کسی نے قرآن کریم کی تفسیر پوچھی تو وہ چپ رہے. اس نے اصرار کیا تو فرمایا کون سی زمین پہ پاؤں رکھوں گا، کون سی زمین میرے پاؤں تلے رہے گی، کون سا آسمان میرے سر پہ چھت کر کے رہے گا اگر میں خدا کی کتاب کی تفسیر میں وہ بات کہہ دوں جو اللہ کی مراد نہیں ہے. مثلاً ایک لفظ ہے امانت، اللہ نے آسمان و زمینوں کے سپرد کی، اس امانت سے کیا مراد ہے؟ اب جو بھی شخص یہ بیان کرے گا نا کہ اس امانت سے یہ مراد ہے، وہ در حقیقت یہ کہے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ کی مراد میں بیان کر رہا ہوں. قیامت میں اللہ اور یہ آمنے سامنے ہوں گے تو یا تو پھر وہاں جوتے پڑیں گے کہ میں نے کب یہ کہا تھا اور میری مراد کیا تھی، اور یا پھر اللہ اس کے اخلاص کی وجہ سے بخش دے، یا اللہ اپنے فضل کی وجہ سے اسے بخش دے، یا حقیقت میں وہ وہی مراد بیان کر دے جو باری تعالیٰ کی تھی اور اسے بہترین انعام اور اکرام سے نوازا جائے. یہ سب چیزیں باری تعالیٰ کے یہاں پیش ہونے پر ابھی تک موقوف ہیں، اس لیے جن کو اس کی الف با کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت سے مراد، اور میرا خیال یہ ہے بھئی تم کالج سکول میں پڑھے ہو یار، آپ اپنی محنت کریں، آپ کام کریں، آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن قرآن کو تختہ مشق کیوں بناتے ہو؟ ہمیں اس بھی شدید اعتراض کہ وہ مجددین میں شامل ہو گئے تھے. سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کو بالکل چھوڑ دیں، ایک طرف الگ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ ہم اس اگلی نسل سے بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے تجدید کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک مجدد کو لے لیں، مثلاً ہم تجدید کو فرد واحد کے ساتھ مختص کر دیں، جو ہونا ممکن، جو ہونا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے مجدد اس امت کے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کے ذریعے دین کے تمام شعبوں میں کام کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مجدد ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید حدیث تک ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی صدی کے مجدد تھے، انہوں نے پچھلے نظام کو، خلافت راشدہ کو لوٹایا تھا، یہ تجدید ہے ان کی۔ اسی طرح حدیث شریف کو انہوں نے محفوظ کیا، یہ ان کی تجدید ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت سے استنباط کر کے باقاعدہ قانون دیا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ سب سے پہلے مرتب فرمائے، باقی پوری امت اب تک ان کی پیروکار ہے۔ شافعی، احمد ابن حنبل، مالک رحمہ اللہ نے، تینوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے فائدہ اٹھایا، یہ ان کی تجدید ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے اثر سے امت کا کوئی طبقہ خالی نہیں۔ شخصی تجدید یعنی ایک شخص کے ساتھ متعین کر دی جائے، یہ ایک الگ منصب ہے۔ اور ایک یہ کہ ایک زمانے میں کئی مجددین پیدا ہو گئے ہوں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ فلاں صدی میں حدیث کا مجدد یہ تھا، تفسیر کا مجدد یہ تھا، علم کلام کا مجدد یہ تھا، فلاں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن تجدید کا کوئی جنگ ڈھنگ ہوتا ہے، تجدید کسی بھی علم پر جب ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کی مسائی آتی ہیں۔ مثلا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کیا تھی؟ یہ ہم صرف اس نسل سے مخاطب ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد پیدا ہو گیا ہے، اور اب انہوں نے شروع کیا ہے کہ تجدیدی مسائی کیا تھی حضرت ڈاکٹر صاحب۔ دونوں میں فرق کر لینا، حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات الگ ہے، اور جو نئی نسل اب ان کو اس منصب پر فائز کر رہی ہے، تجدید مثلاً کی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید مشرکانہ عقائد پر تنقید تھی اور اللہ کی توحید کی دعوت تھی جو ہر طریقے سے انہوں نے دی۔ ان کی کتابیں، ان کے مواعظ، یہ سب چیزیں ان کی آپ کو ملیں گی، اور پتہ چلتا ہے کہ مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے اور کس طرح تجدید کرتا ہے۔ بیت اللہ پہ آئمہ کی قبروں کو ترجیح دینا، مساجد کی بجائے امام بارگاہوں کو بنانا، اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگنا، اور اہل تشیعوں کے جو مشاہد ہیں ان میں بدعات، خانقاہوں کی بدعات، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجدیدی کارنامہ تھا کہ انہوں نے امت کو جھنجھوڑا اور جگایا اور کہا کہ سنت کے نام پہ یہ گمراہیاں جو تم میں در کر آئی ہیں، اور بچو ان سے۔ ان کی کمال کی تجدید تھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے علم کلام پہ تنقید کی، انہوں نے فلاسفہ پہ تنقید کی، اور انہوں نے کمال کی بات یہ کی کہ جتنے لوگ بھی عقل 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 کی اس زمانے میں مالا جپتے تھے، اور اب بھی کہ نئی نسل میں عقل آ گئی، نئی نسل میں عقل آ گئی، یہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ملے گا اور بہت نمایاں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں کا اتنا فرق اور تمیز تو سیکھ لو کہ خلاف عقل کیا ہوتا ہے اور ماورائے عقل کیا ہوتا ہے۔ متکلمین کا منہ پھیر کے رکھ دیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے منطق کے متعلق اپنی آراء مرتب فرمائی، فلسفے کو پڑھا اور فلسفے کو پڑھ کے اس کا رد کیا۔ فزکس، طبیعات، ان چیزوں پہ انہوں نے عقلاً تنقید کی۔ یونان کے فلسفے کی تار تار انہوں نے بکھیر دی، اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یقین دلایا کہ کتاب و سنت ہی اصل ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی تجدید تھی کہ انہوں نے عقائد پر بات کی، اور جو رسومات باطل اسلام میں داخل ہو گئی تھیں اس کو انہوں نے رگیدا، اور انہوں نے صحیح اور سقیم کو الگ الگ کیا۔ یہ سب کی سب چیزیں شیخ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا تجدیدی کارنامہ تھا، اور شیخ کے تجدیدی کارناموں میں سے بھی ایک بڑی بات وہ جو انہوں نے منہاج السنہ میں لکھی، اور منہاج السنہ میں انہوں نے عقل پر جب بحث کی، وہ ایک اہل تشیع میں سے ایک علامہ تھے، انہوں نے ان سے کچھ سوالات دریافت کیے تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے عقل کا منصب اور مقام اس کے معاملے میں لکھا، واضح کیا اور بتایا کہ وحی کو بہرحال عقل پہ ترجیح حاصل ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے عقل کی جو تعظیم اور تقدیس فلاسفہ اور متکلمین کے ہاں تھی اس کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ اتنی بھی نہیں زیادہ ہو گئی کہ وحی پر غالب آ جائے، اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی تجدید ہی کا اثر تھا کہ ان کی تجدید سے ان کے شاگرد اٹھے، ابن قیم اٹھے، ابن عبدالحادی اٹھے، ابن کثیر تھے، حافظ ابن رجب تھے، پورا ایک طبقہ اور ایک گروہ تھا جو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کی تعلیمات کو جنہوں نے دنیا میں پھیلایا اور انہوں نے اسے عام کیا، اور اہل السنہ میں سے ان کا اور ابن قیم رحمہ اللہ کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ دونوں ائمہ اہل السنہ میں سے ہیں، اگرچہ اس سے اختلاف ہوا کیا بھی جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے ماتریدیوں پہ تنقید کی، کہاں کہاں اشاعرہ کے مسلک پہ تنقید کی، یہ سب علمی باتیں، لیکن مجموعی اعتبار سے وہ تجدید تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تجدیدی کارناموں میں سے یہ تھا کہ ان کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید شروع ہو گئی تھی، اور شیعت کا اثر بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور برسر عام اور برسر منبر بہت سے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں کمال کی چیز لکھی، اور انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن سے اور متواتر احادیث سے ثابت ہو چکے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسی کہانیوں سے رد کیے جائیں جن کہانیوں کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، ان میں تحریف ہو گئی ہے، بعض ایسی روایات ہیں جو ثابت ہی نہیں ہو سکتی، تو ایک طرف یقینی روایات اور خدا کی کتاب ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف قصے ہیں، تو یاد رکھو مشکوک قصوں سے یقینی چیز کو مشتبہ یا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو منصوص کتاب و سنت سے ثابت ہو چکے ہیں اور یقین حاصل ہو چکا ہے، اس کو تم جعلی اور فرضی روایتوں سے باطل قرار دینا چاہتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کتاب و سنت اور ہم سے پہلے امت میں جو کچھ گزر گئے ہیں ان سے عقلی دلائل ملے ہیں، اور اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل تھے، اور جو مشکوک اور مشتبہ روایات ہیں ان کا باطل ہونا یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کو اور ان پر جو فضائل کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں، اور ہم ان کے متعلق کسی مشتبہ اور کسی باطل چیز پر ایمان لانے کو، یقین رکھنے کو تیار نہیں۔ بات جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آئی ہے تو میں خیال آیا کہ ہم آپ کو وہ حدیث سنائیں جو آپ نے آج سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچے درس قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور درس قرآن شروع کرو، یہ انہیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہ حدیث خیال یہ ہے کہ آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی توفیق سے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل فردن فردن پڑھے، جتنے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فردن فردن پڑھے ہیں، مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ فرمایا، صاحبزادی صاحبہ علیہ السلام کی فضیلت میں یہ فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، یا مجموعی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرمایا کہ میری جماعت ایسی میری جماعت ایسی، سب سے بڑھ کر اس سے بڑی حدیث ہمیں آج تک نہیں ملی، آپ کے علم میں ہو تو بتانا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سارا گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے افضل بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، یہ حدیث تلاش کر لینا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق زبان کھولنے کو سمجھ لینا کہ کیا کہتے ہو، تم میں ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں، محض تاریخ کو دیکھ کے اور ان چیزوں کو دیکھ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر خطائے اجتہادی کے باوجود، اجتہادی خطاؤں کے باوجود بہرحال صحابی تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام۔ والعیاذ باللہ خود اہل حدیث حضرات میں، دیوبندی حضرات میں، سب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر نقد کرنے والے بچے پیدا ہو گئے، بالکل جاہل، کیسٹ سن لی، ادھر کی بات سن لی، ادھر کی بات سن لی، تاریخ سے براہ راست استفادہ کرنے کی بھی صلاحیت۔ ہمارا خیال ہے سب سے بڑی حدیث، سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہے وہ یہ ہے، اور یہ روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں، اور احادیث مختارہ میں بھی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ کل پھر شور مچ جائے گا کہ حوالہ حوالہ حوالہ، اللہ کا شکر ہے غیر مستند بات نہیں کہتے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فبینما ہوا فی الصلاتی، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، مد یدہ، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا آگے کیا، ثم اخرھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، دست مبارک کو پیچھے کیا، فلما فرغ من الصلاۃ، جب آپ نماز سلام پھیر لیا، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سنعت فی صلاتک ھذہ، آپ نے آج نماز میں ایک چیز ایسی کی، ما لم تصنع فی صلاتن قبلہا، جو آج سے پہلے کسی نماز میں کبھی بھی نہیں پائی گئی، نہیں دیکھی گئی۔ قال انی رائیت الجنہ، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنت دیکھی، قد عرضت علیہ، جنت مجھ میں پیش کی گئی۔ اس طرح کی احادیث اور بھی ہیں، ایک جگہ یہ بھی آیا کہ تمہارے سامنے جو دیوار ہے نا، اس میں جنت مجھے دکھائی گئی، ورائیت فیہا دالیہ قطوفہا دانیہ، میں نے اس جنت میں درختوں کی ٹہنیاں دیکھی، اور میں نے دیکھا پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں میری طرف کو جھکی ہوئی ہیں، حبہا، اور جو پھل ہے اس میں انگور ہیں، قدبا، وہ اتنے بڑے بڑے انگور لگے ہوئے ہیں جیسے تمہارے ہاں کدو ہے، جنت کے انگور کدو کے برابر، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا، تو میرا جی چاہا کہ میں وہ انگور اتنے بڑے بڑے توڑوں اور تمہیں دکھاؤں، فَأَوْحَا إِلَيْهَا، اللہ نے وحی کی، اللہ تعالی نے حکم دیا اس ڈالی کو، اس شاخ کو، انستخری، پیچھے ہو جا، اور پیچھے ہو گئی۔ قرآن کریم میں نا، اوحا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے دل میں ڈالا وحی کی، شہد کی مکھی کی دل میں ڈالا، اسی طرح اللہ نے اس پہ اپنا حکم نازل فرمایا اور کہا پیچھے ہٹ، فاستأخرت، اور وہ ٹہنی پیچھے ہو گئی، ثم عرضت علی النار، پھر جہنم مجھ پہ پیش کی گئی، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، حتی رائے تو ذلی و ذلکم، میں نے اس جہنم کی آگ جو تھی نا، اس میں جو حرارت اور روشنی تھی، آگ میں روشنی ہوتی ہے نا، اس روشنی میں اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا. فَأُمَاتُ إِلَيْكُمْ أَنِ اسْتَأْخِرُوا، تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. جس طرح وہ انگور کھلانے کو خواہش تھی، اسی طرح مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہیں اس کی تپش نہ پہنچے، تم پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے تمہیں کہا پیچھے ہو جاؤ. فاوہا الیہ ان اکررہم، اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور وہی فرمائی، اور اللہ نے مجھے وہی میں کہا اکررہم، انہیں اپنی صفوں میں کھڑا رہنے دے. یہ آپ کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں نا، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، انہیں کھڑا رہنے دے. فَإِنَّكَ أَسْلَمْتَ وَأَسْلَمُوا، آپ نے اسلام کو اپنایا، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. وَهَاجَرْتَ وَهَاجَرُوا، ہجرت آپ نے بھی کی، ہجرت تیرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے. وَجَاهَدْتَ وَجَاهَدُوا، انہوں نے بھی میری راہ میں جہاد کیا ہے اور آپ نے بھی میری راہ میں جہاد کیا ہے. لیکن یہ جماعت مجھے اتنی عزیز ہے، فلم ارا لی علیکم فضلا الا بالنبوہ، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو نبوت دے دی ہے اور انہیں نبوت نہیں دی. اتنی بڑی چیز ہے، ہم نہیں جانتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی چیز ہو کہ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو نبوت دی ہے نا اور انہیں نبوت نہیں دی، باقی کون سا کام ہے جو آپ کی حیات طیبہ میں ہے اور ان میں نہیں. اسلام، ہجرت، جہاد سب لوگوں نے کیا، آپ نے بھی اور انہوں نے بھی. خیال رہنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص تک صحابہ رضی اللہ عنہ تو کیا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ معاملہ ہی اور ہے، وہ شان نبوت ہی کچھ اور ہے. لیکن ان میں استعداد تھی نبوت کی، اور یہی رمز اس میں ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عظیم منصب تمہیں دے دیا جاتا. شرح مشکل الاثار میں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے، اور بات چل رہی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس بات کے متعلق کہ کچھ لوگوں نے کہا قرآن کے علاوہ وہی ہے ہی نہیں. یہ اب بھی لوگ یہی کہتے پھرتے ہیں کہ حدیثیں تم نے جھوٹی گھڑ لیں، اپنے پاس سے بنا لیں. اتنے جاہل ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حدیث میں لکھا گیا تھا. چند پرویز کی کتابیں پڑھ کے اہل سنہ کے منہ آتے ہیں. ہم دو چیزوں سے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. فضول سر مت کھپاؤ ہمارے ساتھ. اہل سنہ کا جو موقف ہے، ہم پکے حنفی اور پکے ماتریدی ہیں. ہم بالکل تقلید کرتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں. ہاں وہ لوگ جو علم کے اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ مسائل حاضرہ کا ادراک رکھتے ہیں اور اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ خواہ وہ اہل حدیث ہوں، پھر دیگر فردر اگر ڈویژن کریں تو دیوبندیوں، بریلویوں، کچھ ہوں، وہ اتنے بڑے بڑے صاحبان علم بیٹھ کر پھر کوئی فیصلہ کریں کہ کتاب و سنت سے یہ رائے جو آج تک اہل سنہ کا شعار رہا ہے یا ہم اسے مانتے ہیں، اب اس فروعی فقہی مسئلے کو اس طرح نہیں، اس طرح کیا جائے. بسم اللہ کریں، سو بار بسم اللہ، لیکن یہ درس قرآن، درس حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی راہیں کھولنا اور قرآن کے نام پہ گمراہیاں، پاکی اور ناپاکی کے خیالات سب اڑا دو. نہ نماز پڑھو تو کیا ہو جائے گا، دیر تک سوتے رہو اور اٹھ کے استغفار اللہ سے معافی مانگ لینا. یہ اس قسم کے رکھنے جو ہے نا، یہ اللہ سے ڈٹنا چاہیے جو اصل حل ہے ان تمام چیزوں کا. حضرت کے زمانے میں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے. قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے کی اس بات پر بحث فرمائی ہے. یہ 925 نمبر شرح ہے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی، اس کی 14ویں جلد ہے شرح مشکل آثار، اور اگر اللہ نے آپ کو علم سے کچھ مناسبت دی ہے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ علم حدیث کی اتنی اتنی مشکل مباحث حل کرتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، احادیث کی حکمت بیان کرتے ہیں، جس حکمت اور عقل کو تم سمجھتے ہو نا کہ اگلی نسلوں میں کوئی زیادہ آ گیا ہے، سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ تم امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھو تو تمہیں پتا چلے کہ تم کیا ہو۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی تھی، وہ جب پہنچی نا دلی کے اس خاندان میں، دلی میں دو ہی تو خاندان تھے، ایک معقولات کے امام تھے، ایک منقولات کے، منقولات کے امام حضرت گنے جاتے تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، معقولات کے امام فضل خیر آبادی صاحب وغیرہ، یہ سارا گھرانہ جو تھا، انہوں نے حجت اللہ البالغہ پڑھنی شروع کی، پھر سب کو ہٹا دیا، پھر کہا میں ایک کتاب کے مطالعہ کر رہا ہوں، پھر کھانا بھی چھوڑ دیا۔ بند کمرے میں حجت اللہ البالغہ جب باہر نکلے تو فرمایا بھئی ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا وسیع علم اللہ نے دیا، اور بہت منقبت کے کلمات کے، وہ معقولی تھے اور یہ منقولی تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب و رضا کی دولت نصیب فرمائے۔ اونٹ جنگل میں ہی کہہ سکتا ہے کہ میرا قد سب سے اونچا، اور اللہ نے مجھ سے بڑی قد کی مخلوق ہی نہیں بنائی، جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور پہاڑ کیا ہے۔ یہ حضرت کی سنو، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صفوان بن جعلا بن امیہ یہ حاضر ہوئے نہیں، اس سے پہلے کی حدیث ہے، زر بن حویش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایسے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، اس روایت میں صبح کی نماز کا ذکر نہیں تھا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس سے پتہ چلا صبح کی نماز میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، فبینما ہوا فی الصلاۃ مد یدہ ثم اخرھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، پیش دستی فرمائی۔ اردو ادب میں یہ غالب نے استعمال کیا ہے، دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی، ایک دن پیش قدمی ہوتی تھی، پیش دستی غالب نے کیا، ترجمہ وہی ہے۔ تو آپ نے اپنا دست مبارک آگے کیا، پھر اسے پیچھے کر لیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صنعت فی صلاتک حاضری ما لم تکن تصنعہ فی صلاۃ قبلہا، آج آپ نے نماز میں ایسی کیا جیسے پہلے اس سے نہیں پایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا رائت الجنہ ورزت علیہ، میں نے جنت کو دیکھا اور میرے سامنے کی گئی، ورائت فیہا حبلتن، میں نے اس میں ایک ڈالی دیکھی، قطوفہا دانیہ، اس ڈالی کی شاخیں میرے قریب جھکی ہوئی تھیں، حبہا کدبائی، اور دیکھو پھر میں نے دیکھا اتنے موٹے موٹے انگور تھے جیسے کہ کدو ہوا کرتے ہیں، فاردت ان اتناول منہا، میں نے چاہا کہ اس میں سے کوئی چیز لے لوں اور تمہیں دکھاؤں کہ جنت کے انگور کیسے ہیں، فَأُوحِيَ إِلَيْهَا، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی اس ڈالی کی طرف کہ پیچھے ہٹ جا، فَاسْتَأْخَرَتْ، بس وہ پیچھے ہٹ گئی، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، پھر تمہارے درمیان اور میرے درمیان جہنم مجھے دکھائی گئی ہے، اَتَّى رَأَيْتُ ذِلِّي وَذِلَّكُمْ، میں نے تمہارا اور اپنا سایہ دیکھا تو مجھے ڈر لگا کہ جنت کی جہنم کی تپش کی صحابہ رضی اللہ عنہ تم تک نہ پہنچے، فَأُمَاتُ إِلَيْكُمْ مِنَ السَّاخِرُ، میں نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ صفیں پیچھے ہو جائیں، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَكْرَمَهُمْ، اللہ نے وحی کی اور اللہ نے مجھ سے کہا بڑی محبت سے کہ رہنے دے انہیں، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، فَإِنَّكَ أَسْلَمْتَ وَأَسْلَمُوا، آپ نے بھی اسلام کے لیے محنت کی، وَأَسْلَمُوا، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وَهَاجَرْتَ وَهَاجَرُوا، ہجرت آپ نے بھی کی، ہجرت انہوں نے بھی کی، اور یہاں جہاد کا ذکر نہیں آیا، فَلَمْ أَرَى لِي عَلَيْكُمْ فَضْلًا، فَلَمْ أَرَى لِي عَلَيْكُمْ فَضْلًا، مجھے کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ تم میں اور ان میں فرق کوئی ہو جائے، إِلَّا النَّبُوَّةَ، ہاں ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، باقی صلاحیتیں ان میں اتنی رکھی ہیں کہ نبوت انہیں بھی دی جا سکتی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو آپ نے خود ارشاد کیا. یہی حدیث ضرب ابن حبیش کی روایت, چونکہ الفاظ ذرا ذرا سے مختلف ہیں اس لیے الاحادیث المختارہ, یہ کتاب لکھی ہے مقدسی رحمۃ اللہ علیہ. مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا حاکم کی طرح خیال یہ تھا کہ امام بخاری اور مسلم کی شروط پہ جو احادیث پوری اترتی ہیں اور ان دونوں محدثین انہیں نہیں لکھا, اس دونوں کتابوں کی کمی کو ہم پورا کریں. حاکم تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اور بات کچھ ادھر بھی ہے. ضیاء الدین ابو عبداللہ محمد بن عبد الواحد حنبلی مقدسی تھے رحمۃ اللہ علیہ, اور 643 ہجری میں انتقال ہوا ہے, اور ان کے کوئی 20 برس کے بعد ان کے انتقال کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تلمس کا سلسلہ انہی سے ہے, اور انہی مقدسیوں میں سے وہ ابن قدامہ تھے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور ان کے خلیفہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ اپنے پاس برکت کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا. یہ روایتیں تم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ نجدیت پہ ضرب پڑتی ہے, اس لیے کہ عدم تقلید پہ ضرب پڑتی ہے, اس لیے کہ تصوف اکھڑتا ہے. وہ تصوف جس کے تم دائی, وہ تصوف جو صرف مشتمل ہے زہد کی احادیث سنانے سے, وہ تصوف جو فقط مشتمل ہے انسانی اخلاقیات کے متعلق, بس. باقی جہاں حدیث کی بات آئی انہوں نے جڑ کاٹی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مکمل ایک پہلو بھی ہے. ہم اپنی رائے اور اپنی دانشمت وسیع جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر صوفی تھے, ان پہ فقہ کا غلبہ, ان پہ حدیث کا غلبہ, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کی شان بات کی ہیں. بنیادی طور پر وہ شخص بہت بڑا اپنے زمانے کا صوفی تھا, اور ٹھیک وہ کتاب و سنت کا تصوف اس کو انہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا. اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں ان کی کبھی بنا تھا. ان کا علمی سلسلہ بھی ادھر ہی جا ملتا ہے. الاحادیث المختارہ میں یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ کا فرق ہے. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ پیچھے صبح کی نماز پڑھی, اور بینا ہوا فی الصلاۃ مد یدہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. وہاں ایک ہاتھ کا ذکر تھا ان دونوں میں, یا دونوں ہاتھوں کا ہے کہ مد یدہ ثم اخرا, پھر دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر لیا, اور پھر جب نماز مکمل ہو گئی تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بات آج سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں دیکھا کہ ڈالیاں ہیں پھلوں کی, اور حبوہا قدبا, اور اتنے موٹے موٹے انگور ہیں جیسے کہ کدو ہوا کرتے ہیں, اور میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک توڑ لوں. فاوحیا الیہا, اللہ نے اس ڈالی کی طرف وحی کی اور اسے کہا پیچھے ہٹ جا, پس وہ پیچھے ہٹ گئی. سو میں عورت علی النار فیما بینی و بینکم, میں تمہارے آگے امامت کرا رہا تھا, تم لوگ میرے پیچھے تھے, تو اس میرے اور تمہارے درمیان جہنم کو میں نے دیکھا. حتی رائی تو ذلی و ذلکم, تو سایہ چکے سائیڈ پر پڑتا ہے نا, تو میں نے دیکھا میرے پیچھے جو جہنم ہے اس کی روشنی میں تمہارا اور میرا سایہ زمین پہ. یہاں وہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے جہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. جب یہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ واقعہ کب ہوا تھا یہ محققین خود اس کی تحقیق کر لیں. فاؤمات الیکم, میرے صحابہ رضی اللہ عنہ, میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا اور میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. فاؤہا الیہ, اللہ نے وہی کی میری طرف اور کہا ان اقر رہا ہوں, میرے پیاروں کو اپنی جگہ پہ کھڑا رہنے دے. فانک اسلمتا و اسلموا و ہاجرتا و ہاجروا, آپ نے بھی ہجرت کی انہوں نے بھی ہجرت کی. وجاہدت و جاہدوا, اور آپ نے بھی میری راہ میں جہاد کیا انہوں نے بھی جہاد کیا. فلم ارا لی علیکم فضلا الا النبوہ, ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے, میں نے انہیں بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو نبوت دی ہے, ورنہ یہ جماعت بہت بڑی چیز. اس پہ آگے لکھتے ہیں کہ الفاظ کا فرق ہے، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح میں لائے ہیں اس کے اور اس کے الفاظ کا فرق ہے. اسی لیے تو یہ حدیث جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو لکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں وہ الفاظ نہیں ہیں. اور ابو عوانہ بستی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا، اور ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تعریف بھی کی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ عمر بن برجا نے مجھ سے کہا کہ ازعجنی الی مصر ھذا الحدیث، اس حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے میں تھک گیا، حتیٰ کہ میں نے مصر کا سفر کیا تاکہ جا کے اس حدیث کو وہاں سے لوں، اس حدیث نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا. یہ وہ حدیث ہے جسے محدثین بڑے ناز کے ساتھ اپنی روایات میں اپنی کتابوں میں لائے ہیں. اس لیے یہ عدم تکلیف کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عدم ادب شروع ہو گیا ہے نا، قرآن چاہیے اور حدیث چاہیے اور اس پہ پرکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، یہ باب بند کر دیں بجائے اس کے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے ایمان کا باب بند ہو جائے. انہیں منع کیا تھا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ دینا، انہوں نے اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا بھی چھوڑ دیا. اور ان کے بڑوں نے منع کیا تھا تقلید نہ کرنا، انہوں نے تعظیم بھی چھوڑ دی، انفاق بھی چھوڑ دیا، تعظیم بھی چھوڑ دی. اس لیے ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ آپ جو بار بار ڈاکٹر صاحب کے متعلق فرما رہے ہیں کہ تجدیدی مسائی تھیں، اور علماء بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ کون سی تجدیدی مسائی تھیں؟ آخر ہمیں بھی تو پتا چلے. کیا یہ تجدیدی مسائی تھی کہ ان پڑھ اور جاہل لوگ بعد میں ان کے نام کو استعمال کر کے قرآن کریم کے درس کی محفلیں اور حلقے جما لے؟ تجدید کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم نے ایک مثال دی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دیں اور مزید تین مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ بچوں تجدید کہتے کسے ہیں اور مجدد ہوتا کون ہے، تاکہ جو امت میں کئی جگہ اب دعوے ہو رہے ہیں نا کہ فلاں اس صدی کا مجدد ہے، فلاں اس صدی کا مجدد ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے تجدید کے معیار پر بھی غور کر لینا چاہیے تاکہ ہم اصل حقیقت سے روشناس ہو سکیں.